بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انشاءاللہ ذکر پر بات چل رہی تھی آج انشاءاللہ ذکر کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی جس طرح بات ہوئی تھی ذکر قلبی کے بارے میں ذکر قلبی کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے ذکر خفی کی خصوصیات آج انشاءاللہ ذکر کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انہوں نے اس بارے امانت کو اٹھانے سے معذرت کی کہ یہ تو بوجھ ہے امانت کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی کس نے پہاڑوں نے اور زمین نے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اسے ڈر گئے کہ بوجھ بہت بڑا ہے اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اب پہاڑ بڑا کہ انسان بڑا پہاڑ بڑا لیکن وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا انسان اٹھا سکا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان اس بوجھ کو اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ تھا بڑا ظالم اور تھا بڑا جاہل اٹھا لیا بندگی کی امانت اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی بندگی کی امانت اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی اور یہ بوجھ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی اور انسان کتنا نادان کہ اس نے اس بارے امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اب یہاں پر ظاہر میں دو لفظ استعمال کیے گئے ایک ظلومن اور ایک جہولن ظلومن اور جہولن دونوں مبالغے کے صیغے ہیں ظلومن باب ضرب یضرب سے ہے اور جہولن منع یمنع سے ہے ظاہر میں نظر آتا ہے کہ انسان کی برائی بیان کی گئی ہے ظاہر میں نظر لگتا ہے کہ انسان کی اللہ نے برائی بیان کی گئی لیکن ظاہری الفاظ برائی بتلا رہے مگر اس کے اندر انسان کی صفت چھپی ہوئی ہے اس لیے کہ جو انسان ظالم ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سوارے بنائے تو وہ عادل بھی بن سکتا ہے جو ظالم بن سکتا ہے تو وہ عادل بن سکتا ہے اس کے اندر عدل کی صفت ہے لیکن کیا ہوا کہ اس پر محنت نہیں ہوئی ہے اس لیے ظالم بن گیا محنت کروں گے تو عدل آئے گا جو انسان جاہل ہے اگر وہ اپنے آپ پر محنت کرے تو وہی عالم بھی بن سکتا ہے تو علم کی حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے لیکن محنت کریں گے تو آئے گی تو گویا اس میں انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی اور عدل کی حاصل کرنے کی استعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو ظاہر میں الفاظ ایسے ہیں کہ گویا اس کی شکایت کی گئی حقیقت میں اس کی تعریف کی گئی تو اشارہ کیا تو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اس کی برائی بیان کی گئی مگر در حقیقت انسان کی دو خوبیوں کی طرف اشارہ ہے جی دو خوبیوں کی طرف اشارہ ہے ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان بن کے نہیں آتا اس دنیا میں آ کر بننا ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا پیٹ بننے کی جگہ ہے यहां बनने की जगह है कि पेट वहां पर जिस्म बना है और यहां पर ईमान बनेगा, क्योंकि जिस्म का जो नुक्स मां के पेट से आ गया दुनिया के डॉक्टर सही नहीं कर सकते, और दुनिया से जब जाएगा आखिरत में तो ईमान का जो नुक्स रह जाएगा वो वहां सही नहीं होगा, यही सही हो सकता। तो मां का पेट इंसान के जिस्म के बनने की जगह और जमीन और आसमान का पेट इंसान की शख्सियत बनने की जगह, इंसान की रूहानियत बनने की जगह है। यहां इंसान इंसान बनेगा, जिस्म के एतबार से नहीं, अंदर दिल के एतबार से इंसान इंसान है, उसी को रूहानियत कहते हैं। जी, जिस तरह मां के पेट से कोई बच्चा उस हालत में पैदा हो कि उसकी आंखें ठीक नहीं, मां के पेट से बच्चा इस हालत में पैदा हो कि उसकी आंखें ठीक नहीं, तो दुनिया में आकर वो आंखें ठीक नहीं हो सकती कभी भी। जितना मर्जी डॉक्टर जोर लगा ले, वो कहेंगे कि ये पैदाइशी नुक्स है इसलिए ठीक नहीं हो सकता। जी, ये ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह जो इंसान जमीन और आसमान के दरमियान, या जमीन और आसमान के पेट के अंदर, आसमान के दरमियान में न बन सका, अपने ऊपर जिसने मेहनत न की और जिसने अपनी इस्लाह के लिए कोशिश न की और बने बगैर वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुंच गया, तो कयामत में जाकर उस इंसान की रूहानियत नहीं बन सकती, वहां जाने के बाद नहीं बन सकता। इसलिए दुनिया क्या है भाई, बनने की जगह, अपने आप को बना लो या बिगाड़ लो, अपने हाथ में है। वहां जाकर तो बनने की कोई जगह नहीं, दुनिया बनाने की जगह है। इसलिए हम में से हर एक इंसान अल्लाह का मोहताज है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या मर्द क्या औरत, हम सब के सब इस्लाह के मोहताज है। जी, हम सब के सब इस्लाह के मोहताज। एक नुक्ता याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारे अमानत, अमानत का बोझ बंदे के सर पर रखा और बंदे ने उठा लिया। अब जो कोई बोझ उठाता है उसके भी हुकूक हो जाते हैं, बोझ उठा लिया तो उसके भी हुकूक हो जाते हैं कि बोझ का उठाने वाला बना। देखिए, अल्लाह ताला ने गधे को बोझ उठाने के लिए पैदा किया, गधे को बोझ उठाने के लिए पैदा किया, इसलिए उसको हराम कर दिया कि इंसान उसके गले पर छुरी न चलाए। तो मकसद क्या था कि उसने बोझ को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना था, अब बोझ पहुंचाने का भी कोई हक था, लिहाजा इंसानों को मना कर दिया कि तुम उसके गले पर छुरी नहीं चला सकते, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं, उसका ज़बह करने को मना कर दिया, इस वजह से कि उसने बोझ बंदे के लिए उठाना था। तो जब कोई किसी का बोझ उठाता है तो उसके भी हुकूक हो जाते हैं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए गधे को हराम कर दिया ताकि उसको कोई ज़बह न कर सके। इसी तरह अगर किसी की बांदी हो और वो उम्मीद से हो जाए, अब उस मालिक के लिए इजाजत नहीं कि उसको बेच सके, क्योंकि अब उसने बोझ उठा लिया, अब इस बोझ उठाने वाली बांदी का उस बंदे पर हक हो गया, अब उसका अंजाम आजादी है, या वो उसको अपने पास रखे या उसको आजाद करे, उसको बेच नहीं सकता। अगर गधे ने बोझ उठाया उसका हक तस्लीम किया गया, अगर बांदी ने बोझ उठाया तो उसको हक के तस्लीम किया गया। तो जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे अमानत को उठाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसके हक को तस्लीम फरमाएंगे कि ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरा बोझ उठाया था, दीन का बोझ। तो जाहिर बात, जो दीन का बोझ उठाएगा तो कयामत के दिन उसको जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत में, उसका हक है, बोझ उठाया है इसलिए, और बोझ उठाया नहीं है तो बोले इस गधे को मारो, जहन्नम में भेजो, उसने बोझ ही नहीं उठाया, मैंने तो बनाया था उसको बोझ उठाने के लिए। जिसने मेरा बोझ उठाया, गौर करने का मकाम है, मैं और आप अपने घर में कोई मजदूर लाए, जी मजदूर लाए जो सारा दिन काम करे, पसीना बहाए, तो शाम को जाते हुए हम उसे मजदूरी जरूर देते, हालांकि हमारे अंदर सैकड़ों बुराइयां है, हमारे अंदर हिर्स भी है, तमा भी है, بخل بھی ہے، معلوم نہیں کیا کیا برائی موجود ہے، لیکن جو تھوڑی سی شرافت نفس جو اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہ جس بندے نے ہماری خاطر سارا دن پسینہ بہایا ہم اس بندے کو مزدوری دیے بغیر بھیج دیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو بندہ ساری زندگی اس بارے امانت کو اٹھانے کی محنت کرے گا، یعنی دین پر چلنے کی محنت کرے گا، کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے؟ تو اس لیے جس بندے کی بھی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ ہو گیا، بوجھ اٹھایا تو اللہ نے اس کو حق اس کے اوپر ہو گیا کہ اب میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں۔ جی، یہ عاجز بار بار یہ بات عرض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عذاب کے لیے نہیں، مخلوق کو ثواب کے لیے پیدا کیا۔ مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ عذاب کے لیے نہیں بلکہ ثواب کے لیے پیدا کیا۔ عذاب تو ہم خریدتے ہیں، بندہ خود خریدتا ہے، اللہ نے تو ثواب کے لیے بنایا ہے۔ عذاب تو ہم خریدتے ہیں کہ ہماری نادانی ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھنسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں سر پر لازم آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اپنی فطرت کے مطابق گزارے، شریعت و سنت کے مطابق گزارے، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت دے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں عزت عطا فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سست ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اعلی اور بالا ہوں گے، تم ہی اعلی اور بالا ہوں گے، تم ہی اعلی اور بالا ہوں گے اگر تم ایمان والے ہوں گے۔ شرط ہے، یعنی اگر تم بوجھ اٹھانے والے ہوں گے۔ بوجھ کون سا؟ وہی ایمان کا بوجھ، وہی شریعت اور سنت کا بوجھ، اور وہی قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن دین ہے کہ نہیں؟ وہاں قرآن کا لفظ آتا ہے نا، کہ قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، نہیں اٹھا سکے۔ تو قرآن کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو وہی دین جو انسان اٹھائے تو اٹھا لیا، انسان دین پر چل لیتا۔ تو یہ بتانا سکتا، تو ہم اپنے اوپر محنت کریں گے تو دنیا کا راج ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ امام رازی اصفہانی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی جانور کی لگام کو پکڑ کر، مسخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ کسی جانور کی لگام کو پکڑ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ یعنی یوں سمجھو گاڑی کی سٹیرنگ پکڑ کر تم جہاں چاہے لے جاؤ، گاڑی کچھ نہ کہے۔ تو یہ کیا ہے کہ گاڑی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جانور تو شرارت کرتا ہے، گاڑی تو شرارت کرے گی آج کے زمانے کے؟ تو یہ مسخر کر دیا، لیکن اللہ چاہے تو یہی گاڑی رک جائے گی، چلے گی نہیں، اب مسخر نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا پڑھتے پہلے ہی بیٹھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس پر بیٹھے ہو، سائیکل ہو، بائک ہو، گاڑی ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو یہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق استعمال، اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب ہم اگر صحیح معنوں میں انسان بن جائے اور ہمارے جسم پر ہمارا حکم چلے، کیا مطلب؟ देखिए बंदे की जिस्म पर उसके दिल का हुक्म चलता है, बंदे की जिस्म पर किसका हुक्म चलता है, उसके दिल का हुक्म चलता है, क्योंकि जिस्म एक बॉडी है और उसके अंदर जो दिल है वो बादशाह है। तो बादशाह का हुक्म पब्लिक पर चलता है, तो दिल हमारा बादशाह है तो उसका हुक्म पूरे जिस्म पर चलता है। तो दिल का हुक्म चलता है, एक आदमी किसी की तरफ देखता ही नहीं, एक आदमी किसी की तरफ देखता ही नहीं, दूसरा उससे पूछता है जी आप मेरी तरफ देखते ही नहीं, तो कहता है दिल नहीं करता। क्या कहता है? दिल नहीं। तो दिल ने मना कर दिया, अब आंख की ताकत नहीं कि वो देखे इसकी तरफ, दिल ने मना कर दिया तो आंख देखने, तो फिर वो दिल उसको मारेगा, तूने मेरी इजाजत के बगैर देखा क्यों। दिल की बात मानते हैं आजा, तो फरमाया दिल नहीं करता, हालांकि देखना काम है आंख का, भाई देखना काम है आंख का, लेकिन जवाब क्या मिलता है? दिल नहीं करता। जवाब क्या मिलता है कि दिल नहीं करता। कि दिल नहीं करता। एक आदमी किसी की बात ही नहीं सुनता, एक आदमी है किसी की बात ही नहीं सुनता, वो कहता है तुम मियां मेरी बात ही नहीं सुनते, वो कहेगा मेरा दिल नहीं करता। अब बताओ सुनना किसका काम है? अरे बोलो ना, आंख का काम है, कान का काम है, और वो कहता है, ये नहीं कहता मेरे कान मना करते हैं सुनने से, ये कहता है कभी, क्या कहता है? मेरा दिल मना करता। अरे कभी सुना कि कान मना करता है या मेरी आंख मना करती? बोले नहीं, मेरा आंख मना करती। वो हर जगह पर दिल लाएगा, बोले मेरे दिल मना करता है। अब सुनना काम है कान का, मगर कहते हैं मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। मालूम हुआ कि दिल करे तो आंख और कान अमल करते हैं, दिल करे तो आंख और कान अमल करते हैं, दिल न करे तो आंख और कान अमल नहीं करते। तो जिस्म पर राज है दिल का, तो इससे पता चला कि हमारे जिस्म पर हुकूमत किसकी है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर है वो, दिल की हुकूमत है, और हमारे दिल पर फिर बीवी की हुकूमत है, नहीं समझेंगे। हाँ, हमारे दिलों पर तो उसी की हुकूमत है ना, फिर तो फिर वो तो उससे भी बड़ी होगी। खैर अब आगे सुनो, तो जिस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज आ जाता है, तो देखो आंख और कान अमल नहीं करते, तो जिस्म पर राज है दिल का, जिस्म पर राज है दिल का। लिहाजा जिस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज आ जाता है, अब जिस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जिस्म को जमीन में मकाम तस्खीर अता फरमा देते हैं। अब ये दिल पर अगर अल्लाह की हुकूमत आ गई, यानी ये दिल अगर अल्लाह की बात मानने वाला बन गया, तो क्या फायदा होगा कि अब सारी दुनिया की चीजें उसके लिए तस्खीर मुसख़र हो जाएगी। जब दिल पर अल्लाह की हुकूमत आ गई, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला बन गया, तो तस्खीर अता फरमा देते। और ये मकामी तस्खीर क्या होता है कि जबान से बात निकलती है और अल्लाह ताला उस बात को पूरा कर दिया करते, ये मकामी तस्खीर है कि जबान से बात निकलती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा कर देते हैं, यह मकाम तस्खीर होता है। जी हाँ, जो इंसान बनता है सही मानों में, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी लाज रख लेते हैं, मगर अल्लाह वाले मशीयत खुदावंदी को देखते हैं, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं निकालते जो उसकी मशीयत के खिलाफ हो। अल्लाह वाले कि अल्लाह वाले क्या करते हैं, मशीयत यानी अल्लाह ताला का क्या इरादा है, इसलिए वो अल्लाह के इरादे के साथ में वो चुप होते हैं, कि अगर अल्लाह का इरादा किसी का नुकसान पहुंचाना है तो ये दुआ नहीं करते, ये कहते हैं खामोश हो जाते हैं, वरना अल्लाह वालों की बातें कबूल होती है, लेकिन वो कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है, हम क्यों बिछना, तो बात ऐसी नहीं निकालते जो उसकी मशीयत के खिलाफ। इमामुल उलमा व सुलहा उस पर एक बात समझा रहे ताकि आपको बात समझ में आएगी। امام علماء اور صلحاء کے امام حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، خواجہ عبد المالک صدیقی۔ آپ مجمع میں فرمایا کرتے تھے، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ایک منٹ میں، ایک لمحے میں اس مجمع کو تڑپا کے رکھ دوں، اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں اس مجمع کو تڑپا کر رکھ دوں، مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے، ان کے پاس طاقت تو ہوتی ہے لیکن اوپر سے وہ جانتے ہیں اللہ کی مشیت کو کہ ارادہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ورنہ اس پورے مجمع کو ایسا تڑپا دو کہ سب دین کی طرف آ جائے۔ لیکن یہ کام نبی نے بھی نہیں کیا۔ کیا نبی کے پاس طاقت نہیں تھی؟ وہ اسی توجہ ڈالتے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جائے، ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایسی توجہ ڈالتے کہ پورا مکہ مسلمان ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، وہ اسی سے چلتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ طاقت ہے، ایک منٹ میں اس کو تڑپا دوں، لیکن اوپر سے ارادہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے بعض مرتبہ کیا اللہ والے کیوں ایسا کرتے نہیں، بھائی ان کو اجازت ہے ان کے پاس، لیکن اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ اور میں تڑپا کے رکھ دوں مگر اوپر سے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ حضرات مشیت الہی کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے پھر کوئی بھی ایسی دعا، ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو مشیت خداوندی کے خلاف ہو۔ چنانچہ جب تاتار کا فتنہ چلا، پتا ہے تاریخ کے اندر تاتاریوں کا ایک فتنہ، تاتار ایک قوم تھی، خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ جس شہر میں تھے، اطلاع ملی کہ تاتاری اس شہر پر حلہ بولنے والے ہیں، یعنی حملہ کرنے والے۔ انہوں نے اٹھ کر دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما۔ جو لشکر چلا تھا وہ راستہ بھول گیا، دعا مانگی کہ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ لشکر چلا تھا اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے، وہ راستہ بھول گیا اور کسی دوسری طرف کو جا نکلا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا۔ لیکن انہوں نے ایک سال بعد پھر اس شہر کا رخ کیا، پھر وہ سال تو نکل گیا، پھر ایک سال کے بعد اس شہر کا رخ کیا۔ اب خواجہ فرید الدین عطار نے دل میں ارادہ کیا کہ میں دعا مانگوں، مگر الہام کر دیا گیا، میرے بندے یہ میری مشیت ہے، تمہیں سر جھکانا پڑے گا، مت مانگو۔ یہ ہے عجیب، یہ راز و نیاز اللہ کے ساتھ میں کیا عجیب ہے۔ فرمایا نہیں، میرے بندے تمہیں سر جھکانا پڑے گا، پہلے دعا مانگی ہم نے قبول کر لی، اب مت ہاتھ اٹھانا، یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہے، اسے ہو کر رہنا۔ چنانچہ حضرت نے دعا نہ مانگی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تاتار آئے اور خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بھی انہی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ دیکھو، دعا مانگنے کی اجازت نہیں تھی، شہید کر دیا۔ کیا اللہ کا عجیب نظام، اب ہمارے عقل میں نہیں تھے، بھائی کیوں دعا مانگتے تھے؟ لکھا تھا ان کو، فرمایا ان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو یہ مشیت خداوندی کو دیکھتے ہیں، اس لیے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پروردگار کے منشے کے خلاف ہو، ورنہ اگر ایسی بات نکل جائے یا دعائیں نکل جائے، اللہ رب العزت دنیا کا جغرافیہ بدل دیں گے، اللہ اکبر۔ تاتار ایک شہر میں پہنچے، انہوں نے بہت مسلمانوں کو شہید کیا، جو فتنہ آیا تھا، پتا نہیں کون سی صدی میں آیا تھا، خاص کر کے یہ بغداد شہر پر مسلمانوں کو بہت شہید کیا۔ تاتار ایک شہر میں پہنچے جس کا نام تھا دربند، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ۔ جب یہ شہر میں پہنچے تو مسلمانوں نے پورے شہر کو خالی کر دیا تھا، مسلمانوں کی طاقت تھی لیکن مسلمانوں کے جب اعمال بگڑ گئے تو اللہ نے غیر کو کھڑا کیا. یہ مسلم نہیں تھی تاتاری لیکن انہوں نے ان پر آئے اور بہت مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو یہ فرمایا ایک شہر میں داخل ہوئے تو پورا شہر مسلمانوں نے خالی کر دیا. اس میں ایک بزرگ تھے شیخ احمد دربندی اور ان کے خلیفہ, یہ دو حضرات مسجد کے اندر تھے, باقی شہر خالی تھا. تو تاتاری شہزادے نے کہا کہ پتا کرو کوئی زیرو یعنی کوئی بھی انسان زندہ اس شہر کے اندر موجود ہے. سب خالی کر دیا گھر. بتایا گیا کہ دو بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے, باقی کوئی نہیں. دو بندے مسجد میں بیٹھے, اس نے کہا گرفتار کر کے بیڑیا پہنا کر میرے سامنے پیش کرو. دو بندے بیٹھے تھے, ان کو ہتکڑی لگا دی, بیڑیا لگا دی اور فرمایا ان کو میرے سامنے لاؤ. اس حالت میں پیش کیا گیا. تاتاری شہزادہ پوچھتا ہے, ابھی تو اللہ والے تھے, ان کے دو خادم تھے. تاتاری شہزادہ تھا, پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا پتا تھا. تو پھر سارے جو مسلمان ہے یہاں سے چلے گئے, تم کیوں نہیں گئے, تم کیوں نہیں گئے؟ اے کیا جواب سنو, دیکھو کیا دیا. کہ تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, میں پروردگار کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس گھر سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, اس گھر سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, ہم نے تمہیں نکالا, ہم نے تمہیں بیڑیا پہنائی, ہم نے تمہیں مجرم کی طرح سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ کہنے لگے اللہ والے یہ بیڑیا کیا چیز ہے؟ کہا یہ بیڑیا کیا چیز ہے؟ تاتاری شہزادے کو غصہ آیا, کہنے لگا کوئی چیز تو ہے جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا ہے, باندھا ہوا ہے, تم بھاگ نہیں سکتے, کوئی چیز تو ہے. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ کیسی بات کرتا ہے میرے سامنے. کہا کوئی چیز تو ہے جنہوں نے تمہیں جکڑ کر رکھا. جب یہ الفاظ سنے تو شیخ احمد دربندی رحمت اللہ نے اس وقت زور سے کہا اللہ, ایسا کہا زور سے کہا اللہ. اور اللہ کہنا تھا کہ وہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. دیکھو اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے لیکن اللہ کا لفظ لینا ہمیں آتا نہیں, ابھی تک ہم لفظ کو لینا ہی نہیں سیکھے. انہوں نے خالی اللہ ہی بولا ہے, زنجیریں ٹوٹ گئی. بتاؤ کیا بولا ہوں گا. تو اللہ کے لفظ میں اگر اللہ کو صحیح معنوں میں انسان سیکھ کر کرے تو دیواریں ٹوٹ جاتی. اللہ کے لفظ میں زبردست طاقت ہے, پھر بھی انسان ہتھیار کی طاقت کو ڈھونڈتا ہے. ارے اللہ کی طاقت ہے تیرے ساتھ, ایک اللہ کا لفظ خالی بول دے. تو فرمایا وہ زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. تاتاری شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی, ڈر گیا. کہنے لگا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ اس شہر میں رہ سکتے, آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں جی. تو فرمایا رہ سک. چنانچہ انہوں نے اس شہر میں رہنا شروع کر دیا. جو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا اب وہ خود ہی ڈر گیا. اس شہر میں رہنا شروع کیا. پھر تاتاری شہزادہ, اب وہ تو چلے گئے, وہ شہزادہ جو تھا وہ چپکے چپکے خفیہ ان سے ملا اللہ والے سے کہ ہے کوئی یہ اللہ والا. تو چپکے سے, سب کے سامنے تو مل نہیں سکتا تو اس کی انسلٹ ہو جائے گی. تو فرمایا چپکے سے ملنے کو لیے آیا, آتا تھا. اللہ تعالی نے نور فراست سے ان کو بتا دیا اللہ والے کو, وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ ہے اللہ, اسے کام لے گا ایک دن. تو اللہ والے نے اس شہزادے سے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شہزادہ پورے ملک کا حکمران بنے گا. اس کو بتایا کہ تو پورے ملک کا حکمران بنائے گا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس اللہ والے نے اس کو دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا میں ہو تو جاتا ہوں یا ہو گیا ہوں لیکن میں اظہار نہیں کر سکتا. مسلمان ہو تو گیا لیکن اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے مار دیا جائے گا. اگر میں نے اظہار کر دیا تو. تو انہوں نے کہا اس وقت اظہار ابھی اظہار نہیں کرنا چاہیے, کہ جب تم بادشاہ بنو, حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے, اس وقت اظہار کرنا. اس وقت تم ہی تم ہوں گے, تمہیں کون پکڑے گا. فرمایا انہوں نے کہا اس وقت اظہار کر دینا جس دن تمہیں اللہ ساری حکومت عطا کر دیں گے. اس نے کہا اچھا مجھے ملے گی؟ کہا مجھے ملے گی. فرمایا ہاں میرے باطن کا نور بتاتا ہے تجھے حکومت ملے گی. اس نے کہا جس دن مجھے حکومت ملی میں اسی دن اپنے اسلام کا اعلان کروں گا. دیکھو اللہ والے بات کب کر رہے ہیں اور وہ کام کب ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ 30 سال بعد اس شہزادے کو حکومت ملی. 30 سال کے بعد اس شہزادے کو حکومت ملی اور اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں پھر خلافت مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. انہوں نے ہی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام میں داخل کیا اور اس کے ہاتھ میں حکومت آئی, اس نے سب کو مسلمان بنایا اور پھر اسلامی خلافت چالو ہو گئی. اللہ, اس پر ایک شعر بھی ہے لیکن یاد نہیں آتا. تو فرمایا پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی, یہ مقام تسخیر ہوا کرتا. تو اللہ والے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ مقام تسخیر تھا. جس بندے کے اس 6 فٹ کے جسم پر, یہ 6 فٹ کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم لاگو ہو گیا, اب اس بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رد نہیں ہوتے. ارے ہمیں کسی سے دوستی ہو, ہمیں کسی سے دوستی ہو, ہم اس کی بات کو رد نہیں کرتے. خاوند کو بیوی سے پیار ہوتا ہے, وہ بیوی کی بات کو رد نہیں کرتا. ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے, ماں بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتی. اللہ رب العزت کو اپنے جن بندوں سے پیار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی باتوں کو رد نہیں فرمایا کرتے. لیکن ہم نے ابھی وہ زندگیاں قریب سے دیکھی نہیں, ہم نے وہ زندگیاں دیکھی نہیں. کہاں ملتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی بات اللہ رد نہیں فرماتے؟ اس لیے اندازہ نہیں ہوتا. ورنہ تو جس انسان نے اپنے اوپر اللہ رب العزت کے حکم کو لاگو کر لیا, وہ سکون پا گیا. جی, ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, اگر وقت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو یہ اپنے لشکر اور فوج لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں گے. کیا وقت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ہمیں کتنا چین اور سکون ہے تو وہ ہم پر لڑائی کریں گے, کہ چین سکون ہم کو دے دو. لیکن وہ لے بھی نہیں سکتے. لے سکتے ہیں, یہ اسی چیز ہے کہ اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا. فرمایا ہم پر چڑھائی کر دے. اس لیے تو یہ مثالیں آپ نے بہت پڑھی ہوں گی کہ لوگ تخت و تاج کو چھوڑ کر, تخت و تاج کو چھوڑ کر بوریا نشین بن گئے, یعنی زمین پر بیٹھنے والے بن گئے. آج تک آپ نے ایک مثال نہیں پڑھی ہوگی کہ کوئی اس زمین پر بیٹھنے والا اور اس نے تخت و تاج کو قبول کر لیا ہو. حکومت چھوڑ کر لوگوں نے فقیری یعنی اللہ والے بنے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ والے نے اپنا یہ ڈریس بدل کر حکومت میں گیا ہو. اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ ڈھونڈ دو پوری تاریخ کے اندر. کرسی کو چھوڑ کر اللہ والا بنتا ہے, لیکن اللہ والی زندگی کو چھوڑ کر کرسی کو لے, یہ نہیں ہو سکتا. آج تک نہیں ملا ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں تو فرمایا تب تو تاج کو قبول کر لیا ہو تو معلوم ہوا کہ اس بوریا نشینی میں, بوریا نشینی مطلب اللہ والی زندگی میں, کوئی ایسی لذت ہے کہ پھر تخت و تاج کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فاقوں کی فضیلت بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے. ابراہیم ادہم یہ بھی تو ایک بادشاہ تھے نا, اس کو چھوڑ کر فقیر اختیار کر لی. اور میں بیٹھے ہوئے فاقوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ فاقہ کا یہ مزہ اور فاقہ کا یہ مزہ. ایک آدمی آیا, کہنے لگا جی کیا بات کر رہے, بھوک اور فاقہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی فضیلت بیان کی جائے اور آپ بیان کرے؟ فرمایا میاں تمہیں اس کی قدر کا کیا پتہ, या तुम्हें उसकी कदर का क्या पता, हमसे पूछो जिन्होंने बल्ख की बादशाही देकर फाकों को खरीदा है। क्योंकि बल्ख के बादशाह थे इब्राहिम अदम, उन्होंने उसको छोड़कर फाका को खरीदा है। जाहिर में नजर आता है कि अल्लाह वाले उनके लिबास मामूली है और ये चटाइयों पर बैठते हैं, दुनिया में उनकी कोई हैसियत नहीं जाहिर में नजर आता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां उनका बड़ा मकाम होता है, उनका बड़ा मकाम होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज्जाम के पास गए, उसने देखा कि फटे से कपड़े हैं। हज्जाम के पास गए, इमाम शाफी के कपड़े से होंगे तो फटे हुए कपड़े हैं, मेले से है। एक और बंदा कोई दुनियादार सा आ रहा था और उसे तवक्कु थी कि इधर से पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो ये जो इमाम थे उनको कहा कि उसको ले लो, तो पैसे ज्यादा मिले। उसने इमाम शाफी के बाल काटने से इनकार किया कि जी मैं तो इसके काटूंगा, आपने अपने गुलाम से पूछा तो उसने तो उन्होंने अपने गुलाम से पूछा कि बताओ कि तुम्हारे पास कुछ पैसे है, गुलाम से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे है, उसने कहा जी 300 दिनार है। फरमाया उसको वैसे ही दे दो हजाम को। अरे समझे कुछ, ये बाल कटाने के लिए गए थे, उनके कपड़े मेले कुचले फटे पुराने, समझा बोले इसके पास क्या मिलेगा। तो दूसरा एक आदमी मालदा जैसा आ रहा था, बोले इससे पैसे मुझे अच्छे मिलेंगे, तो इसको इनकार कर दिया आखिर समझा। तो इमाम शाफी ने अपने पास उनका जो गुलाम था उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसे है, उसने कहा हाँ जी 300 दिनार है। फरमाया इसको वैसे ही दे दो, बाल नहीं कटवाना, वैसे ही हदिया दे दो। एक या दो दिनार लगते होंगे बाल कटवाने के, तो बाल कटवाने के फरमाया 300 दिनार उसको वैसे ही दे दो। अब जब वैसे ही दिए और बाल भी न कटवाए तो वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मैं तो समझता था कि फकत इसके ऊपर गदड़ी है, गदड़ी यानी वो लिबास फकीराना लिबास, मगर इस फकीराने लिबास के अंदर मोती छुपा हुआ है, लाल छुपा हुआ था। उसकी बात सुनकर इमाम शाफी को जज्बा आया, आपने फिर अशार लिखे जिनका तर्जुमा यह बनता है कि ये लोगों अगर तुम मेरे जिस्म के कपड़ों की कीमत का अंदाजा लगाओगे तो उसकी कीमत तो एक दिरहम भी नहीं बनेगी। अगर मेरे कपड़ों की कीमत का अंदाजा लगाओगे, क्योंकि इंसान कपड़ों को देखकर उसकी कीमत लगाता, तो कपड़ों की कीमत तो एक दिरहम भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम इन कपड़ों में छुपे हुए बंदे की कीमत लगाओगे, कपड़ों में छुपे हुए बंदे की कीमत लगाओगे, तो पूरी दुनिया भी मिलकर उस बंदे की कीमत नहीं बन सकती। आज हमारा ये हाल है कि कपड़ों को देखकर उसकी कीमत लगा, अरे इसके अंदर क्या है वो तुम्हें क्या पता। हमारी नजर कपड़े के अंदर नहीं जाती, कपड़े के ऊपर जाती। इसलिए आज हर इंसान बाहर को सजाने की कोशिश करता है। एक झोपड़ी में रहने वाला है तो उसके मकान पर नजर के बोले क्या होगा, अरे इसमें रहने वाला वो बंदा कितना कीमती है वो देखो, कि अगर वो अल्लाह से कसम खा ले तो अल्लाह उसकी बात पूरी कर देंगे। उसके मकान को देखोगे तो कुछ भी नहीं है, दिलों को देखने वाले बने। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दहली की जामे मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर, दिल्ली में जामे मस्जिद आज भी है, उसके मिंबर पर खड़े होकर कहा था कि उस जमाने में मुगल बादशाह थे, मुगल एम्पायर की हुकूमतें थी, 700 साल तक रही मुगल बादशाह हो, तो वो कह रहे थे अल्लाह वाले थे मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आलिम थे, उन्होंने बहुत उस जमाने की बिदअतें खत्म हुई, तो फरमाया ओ मुगल बादशाह हो तुम्हारे खजाने हीरे याकूत और मोतियों से भरे हुए हैं, लेकिन वलीउल्लाह के सीने में, वो वली थे, वलीउल्लाह के सीने में एक दिल है, तुम्हारे सारे खजाने मिलकर उस दिल की कीमत नहीं बन सकते। तुम्हारे सारे खजाने जवाहिरात और मोती मिलकर भी इस वलीउल्लाह के दिल में जो जो दिल है उसकी कीमत नहीं बन सकती, इसलिए कि इसके दिल में अल्लाह समाया हुआ है। इस दिल में क्या है, اللہ سمایا ہوا ہے. اللہ ولی اللہ کے سینے میں قیمت نہیں، اس لیے کہ اس دل میں اللہ، اس کے دل میں اللہ آیا ہوا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ چھایا ہوا ہے. تو جب انسان کے جسم پر اللہ رب العزت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم کو زمین پر لاگو کر دیتے ہیں. ایسے بندے کی اطاعت پھر ہوا کرتی ہے، کیا اس کی بات مانو. ایسے بندے کی اطاعت پانی کرتا ہے، پھر ایسے بندے کی اطاعت زمین کرتی ہے، پھر ایسے بندے کی اطاعت جنگل کے جانور کرتے ہیں. ارے انسانوں کی کیا بات، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی اس کا ماتحت بنا دیتے ہیں، یہ مسخر کر دیتے. تسخیر، یہ تسخیر کو سمجھاتے ہیں کہ جس دل پر اللہ آ جائے گا تو ساری دنیا اس کے تابع بن جائے گی. جی دیکھیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ممبر پر ہے اور کہہ رہے یا ساریا الجبل، یہ الفاظ کہے، اور ہوا اس پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا رہی ہے. دیکھو ہوا پہنچا رہی، یہ تسخیر مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی، بلی میری بات پہنچا دو. دریائے نیل کو رکا لکھا، چٹھی لکھی، کیا تو دریائے نیل نے، تو دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیا. کہ آج بھی دریائے نیل چل رہا ہے ان کی، وہ چٹھی کی برکت سے، اور عمر بن خطاب کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے. مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، آپ نے پاؤں کو ٹھوکر مار کر فرماتے ہیں زمین تو کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے. ایک آگ نکلتی ہے جو مدینہ کی طرف بڑھتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمیم داری کو بھیجتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بات پہلے بتا دی تھی، جائیے اس کو بجھائیے. انہوں نے دو رکعت نفل پڑھے، دو رکعت نفل پڑھ کر اپنے کپڑے کو ایسا بنا لیا جیسے گھوڑے یا کسی اونٹ کو مارنے کا سانٹا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آگ کو مارتے رہے. آگ پیچھے ہٹتی رہی، جس غار سے نکلی تھی اسی غار میں واپس داخل ہو. یہ تسخیر. اللہ اکبر. افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، بربر قوم کہنے لگی، جہاں پر آئے تھے وہاں پر قوم بربر قوم تھی، افریقہ کے جنگلوں، قوم کہنے لگی یہاں پر تو بڑے خطرناک درندے ہیں، یہ تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے. یعنی صحابہ کی جماعت تھی، بولے اگر تم یہاں آئیں گے تو یہاں ایسے جانور ہے تمہیں مار کر کھا جائیں گے. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا. وہ جو قوم اس جنگل میں رہتی تھی انہوں نے ان کو ڈرایا کہ تم یہاں مت رہو ورنہ یہ سارے جنگل کے جانور تمہیں کھا جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، کہ اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں نبی علیہ السلام کے غلاموں کا بسیرا ہے، یعنی رہنے والے ہیں، جنگل کو خالی کر دو. بس یہ آواز کر دی. اب اس آواز کون پہچانے گا بھائی، اردو ہو انگلش میں ہو جو بھی بول دو، انہوں نے عربی میں کہا ہوں گا، کیسے پہچانتے ہیں. تو فرمایا اعلان ہونا تھا کہ شیرنی اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے، ہاتھیوں کی جماعت اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، جانور سارے کے سارے جنگل کو خالی کر کے جا رہے ہیں. کس نے سمجھایا ان کو؟ اللہ نے سمجھایا. بھئی تم اللہ کو سمجھ لو گے تو اللہ تمہاری بات کو جانوروں کو سمجھا دیتا ہے. جانوروں کی بولنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی بولو وہ جنا دے. ان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا جنگل خالی کر کے جا رہے، مقامی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کام کیسے سیکھا، ابھی تو ڈرا رہے تھے کہ کھا جائیں گے. بولے تم نے کام کیسے سیکھا؟ انہوں نے بتلایا ہمارے پیارے محبوب نے یہ حکومت سکھا دی. کہنے لگے پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، مسلمان ہو گئے. قوم بربری. اللہ اکبر. فرمایا پھر بن گئے بغیر کسی لڑائی کے، جنگل کے درندوں کی اطاعت کو دیکھ کر وہ افریقن قوم مسلمان ہو گئی. جس کے دل پر، جس کے جسم پر اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، پھر اس کا حکم ہوا پر، زمین پر، پانی پر، درندوں پر، چرندوں پر، ہر چیز کے اوپر چلتا ہے. یہ مقام تسخیر کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے مومن کو یہ مقام تسخیر عطا فرمایا. اور مقام تذکیر، دلوں پر اللہ کی حکومت کیسے آئے گی؟ وہ پہلے بتایا، ذکر کرو، ذکر قلبی، فرمایا اس کو کروں گے نا، یہ ذکر قلبی کروں گے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام ضرور دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص نہیں تھا، اگر ان جیسا ایمان بناؤں گے تو آج بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جی، اب ہمارے راستے میں رکاوٹ، ہمارا 6 فٹ کا جسم ہے، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ شیخ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ دوست تیرے راستے میں تیرا یہ 6 فٹ کا جسم ہے، یعنی تیرا نفس ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں، ذرا ہمت کر لے اور 6 فٹ کی دیوار کو چھلانگ جا۔ اور واقعی ہم ساری زندگی یہ 6 فٹ کی دیوار کو پار نہیں کر سکتے، ہے تو چھوٹی سی لیکن اس پر اوپر سے جا کر جا نہیں سکتے، اس کی کوشش کرتے پھر گرتے، جاتے پھر گرتے، پار نہیں کر پاتے۔ ہم اسے ہی نہیں چھلانگ سکتے ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے نہیں جا سکتے۔ نہ شاخِ گل ہی اونچی تھی، نہ دیوارِ چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ ہمت پست ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی قسمت پست ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میری قسمت میں لکھا ہی نہیں، کیا کہتے ہیں؟ قسمت پست نہیں، ہمت پست ہے، اگر ہمت ہو تو کام ہو جاتا ہے۔ جی قسمت، بھائی قسمت پست نہیں ہوتی، ہمت پست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پست ہو کر، یعنی ہمت پست یعنی نیچی، ہمت بلند رکھنی چاہیے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے۔ جب انسان حوصلے بڑے رکھتا ہے، ہمت بڑے رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے۔ تو فرمایا ہمت جس کی وجہ سے پست ہو کر انسان زندگی گزارا کرتا ہے، تو جو بلند ہمت ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ستاروں پر، یہاں سے بیٹھے بیٹھے ستاروں پر جانے کی جو باتیں کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں سے مجھ سے محبت ہے کہ یعنی ہمت کرتے۔ اب ستاروں پر جانا، اسٹار پر جانا آسان نہیں ہے، لیکن کہتے ہم ہی جائیں گے، اب جو ہمت کریں گے تو اللہ پہنچا بھی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ایک ایسا ہے کہ ہماری ہمت ہی نہیں تھی، تھوڑا سا کام، ارے بولے میرے سے تو نہیں ہو سکتا۔ ارے سب آسان، کیوں کہ شریعت جتنی آسان ہے اتنا اور کوئی مذہب آسان نہیں۔ کہ جس کے اندر اتنا عزم ہو، اتنی صلاحیت، اتنا عزم مسمم پکا ارادہ ہو کہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔ کس کا تعلق؟ ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم یہاں اکھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بار امانت ہمارے سر پر رکھ دیا گیا، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ہمت کرنے کے لیے، اور یہ بار امانت یعنی یہ شریعت اور دین ہمارے سر پر رکھ دیا گیا۔ مرد ہو یا عورت ہو، ہم میں سے ہر ایک نے اس کو اٹھانا، ارے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا؟ اٹھانا ہے۔ اگر اٹھانے میں کمی کوتاہی کی تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور جس نے اٹھا لیا پھر پروردگار اس بندے کی پذیرائی یعنی تعریف فرمائیں گے، اور اس بندے کو اپنی طرف سے اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بنیادی گناہ انسان کی زندگی میں 3 ہوتے ہیں، بنیادی گناہ انسان کی زندگی میں 3 ہوتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، 3 گناہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، یہی سب کو پریشان کرتے۔ پہلا گناہ شہوت کا، پہلا گناہ کیا ہے؟ شہوت کا، یہ انسان کو بہت ہی پریشان کرتا ہے۔ اللہ، چلو اب یہاں سے بات دوسری شروع ہو رہی ہے، اس کو کل شروع کریں، سمجھے؟ کہ انسان کی زندگی میں 3 بنیادی جو گناہ ہے وہ انسان کو رکاوٹ بن رہے آگے بڑھنے میں، تو گناہ کو سمجھے، پھر اس گناہ سے کیسے ہٹے اس کا سارا طریقہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات سنیں گے تو ہمیں سب باتیں سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی وقت ختم ہوگا، ابھی اس مسئلے کو اگر شروع کروں گا تو پھر آدھا رہ جائے گا، پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مستقل ایک گھنٹے کی بات ہو جائے گی پھر. اس لیے اب یہ آئندہ انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. اللہ إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله بحمده.